دنیاوی نفع کما کر اس مہینے سے فائدہ اٹھا سکے، یہ اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جسے دنیاوی نفع اور فائدہ اٹھا ہیں، اسی طریقے سے آخرت کا فائدہ اٹھانے والے بھی ہیں۔ تو وہ دنیاوی فائدہ اٹھانے والے دنیاوی نفع اور تجارت کو دیکھتے ہیں۔ رکھ دو اس کو، پوچھ لینا چاہیے کہ دینا ہے کہ نہیں دینا۔ دنیاوی نفع اٹھانے والے، دنیا کی تجارت کرنے والے دنیا کے نفع کو دیکھتے ہیں، اور آخرت کی تجارت کرنے والے وہ آخرت کے نفع کو دیکھتے ہیں۔ رمضان شریف جس طرح سے دنیا کے نفع کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اسی طریقے سے آخرت کے نفع کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ لہذا رمضان شریف کی تیاری ہمارے بزرگوں نے اس طرح کی کہ رمضان شریف سے قبل ہی اس کی تیاری کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس میں یہ بات کہ اپنے دنیا کے جتنے کام ہیں اس کو سمیٹ لیں، تاکہ رمضان شریف کو میں خوب عبادت کے ساتھ وقت کو گزارا جائے، اور پھر یہ اہتمام کی کوشش کی۔ پھر یہ اہتمام کی کوشش کی کہ رمضان شریف سے قبل ہی اللہ تعالی سے توبہ کر کے، جیسے مہمان آتا ہے تو مہمان کے آنے سے قبل صفائی کرتے ہیں، لہذا استغفار کا اور توبہ کا اہتمام یہ صحیح ہے۔ جو دل اللہ کا گھر ہے، اس دل کی صفائی کے لیے جو ہے استغفار و توبہ ہے۔ میرے شیخ، میرے پیر و مرشد تبریز دورہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو، استغفار اور توبہ میں فرق ہے، اور اس فرق کو یوں کہیں، حضرت مثال سے سمجھاتے تھے کہ استغفار یہ اس چیز کا نام ہے کہ جیسے کپڑے پر میل کچیل لگ گئی، اب اس میل کچیل کو اور کپڑے سے گندگی اور غلاظت اور ناپاکی کو دور کرنا، اس کا نام استغفار ہے۔ اور توبہ کس چیز کا نام ہے کہ جب انسان کپڑے پہنتا ہے تو یہ عزم اور ارادہ رکھتا ہے کہ میں اپنے کپڑوں کو گندگی اور غلاظت سے بچانے کی فکر کروں گا۔ کسی آدمی کا یہ ارادہ نہیں ہوتا کہ میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں اور نجس ہو جائیں یا گندے ہو جائیں، اس کی فکر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ نجاست سے اپنے کپڑوں کو محفوظ رکھوں، اس کا نام توبہ ہے۔ یعنی کپڑے کو گندگی کو کپڑے سے دور کرنا، اس کا نام استغفار ہے، اور کپڑوں کو گندا رہنے سے محفوظ رکھنے کی فکر اور کوشش کرنا، اس کا نام توبہ ہے۔ لہذا ماضی کے گناہوں پر معافی، ماضی پر جو گناہ صادر کیے، جو گناہ کیے، اس گناہ پر اللہ سے معافی مانگنا، یہ استغفار ہے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا، آئندہ گناہ کو نہ کرنے کا ارادہ کرنا اور عزم کرنا، بلکہ عزم نہیں بلکہ عزم مصمم ہو، یعنی پکا ارادہ ہو۔ اگرچہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو عین توبہ کے وقت میں شیطان اس کے کان میں پھونک مارتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو صوفی، ہم نے تمہاری توبہ کو بہت دیکھا، تم نے ایسی توبہ ہزار بار کی ہے، سینکڑوں بار نہیں بلکہ ہزار بار تم نے ایسی توبہ کی ہے، ہم نے تمہاری توبہ خوب دیکھی ہے اور یہ توبہ تم نے کی لیکن ہر دفعہ تم نے اپنی توبہ کو توڑا ہے۔ تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک ہے توبہ کو توڑنا، ایک ہے توبہ کا ٹوٹنا۔ توبہ کو توڑنا اور ہے اور توبہ کا ٹوٹنا اور ہے، سمجھئے نا۔ اب دیکھیے نا، انسان بیت الخلا کب جاتا ہے؟ جب ضرورت ہوتی ہے تبھی جاتا ہے نا، بلا وجہ تو نہیں جاتا کہ جا کے جی چونکہ دو گھنٹے بعد پیشاب آنے ہی والا ہے تو پہلے ہی جا کے بیٹھ جاؤ، ایسا تو نہیں کرتا، بلکہ عین وقت پر جب ضرورت ہوتی ہے تب جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اب اگر توبہ کے ٹوٹنے میں اس کو ڈر لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ توبہ توڑ دے، خوف شکست توبہ اور چیز ہے اور توبہ کا توڑنا اور چیز ہے۔ ایک اس کو خوف لگا ہوا ہے کہ میری توبہ ٹوٹ جائے گی، یہ خوف ہے، یہ خوف مانع قبولیت توبہ نہیں ہے، یعنی توبہ کے قبول ہونے میں رکاوٹ نہیں ہے یہ خوف، بلکہ یہ خوف تو مقبول ہے، اللہ تعالی کے محبت کرنے والے اور اللہ تعالی کے عاشقین کا خوف ہے کہ میری توبہ ٹوٹ جائے گی، گویا کہ اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا مالک اور میرا پالنے والا کی ناراضگی کے فعل کو میں اختیار کروں گا۔ تو توبہ کا ٹوٹنا اور ہے اور توبہ کا توڑنا اور ہے، لہذا اس لیے فرمایا کہ عین توبہ کرتے وقت توبہ کو توڑنے کا ارادہ نہ ہو، اگرچہ توبہ کے ٹوٹنے کا خوف ہو، اس کا نام ہے خوف شکست توبہ۔ ایک ہے عزم شکست توبہ، یعنی یہ ارادہ ہے کہ میں توبہ کو توڑ دوں گا، یہ عزم شکست، اس کا نام ہے عزم شکست توبہ، یعنی میں توبہ کو توڑ دوں گا۔ اور ایک ہے خوف شکست توبہ، یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے کہ میری توبہ ٹوٹ جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، دونوں اور ہے۔ ہاں البتہ میرے شیخ نے ایک بات اور سمجھائی، فرمایا کہ دیکھو جس وقت انسان توبہ کرتا ہے، توبہ کرتے وقت اس کو وسوسہ آتا ہے کہ تمہاری توبہ ٹوٹ جائے گی، اس کا نام ہے وسوسہ شکست توبہ۔ کیا وسوسہ آ رہا ہے؟ کہ میری توبہ ٹوٹ جائے گی۔ اب لہذا اس لیے فرمایا کہ دیکھو وسوسہ شکست توبہ اور عزم شکست توبہ، یہ دونوں میں فرق ہے۔ وسوسہ یہ آ رہا ہے کہ میری توبہ ٹوٹ جائے گی اور عزم یہ ہے کہ توبہ کو توڑ دوں گا، تو دونوں میں فرق ہوا کہ نہیں؟ اردو کے اعتبار سے سمجھے اس کو۔ تو فرمایا کہ جس وقت وسوسہ شکست توبہ آئے، صرف وسوسے سے توبہ نہیں، جیسے فقہ کا قاعدہ ہے کہ وسوسہ شکست وضو سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی ایک آدمی کو وسوسہ ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا تو وہ وسوسے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے جب تک فقہ سمجھاتے ہیں، یہ بات میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک انسان وضو کو توڑنے کا یقین نہ ہو اس وقت تک وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ کیسے؟ جیسے ایک آدمی نے وضو کیا، اب اس کو یقین ہے، وہ قسم کھا سکتا ہے کہ میں خدا کی قسم واللہ میں باوضو ہوں، تو یقین ہے نا، اس درجے یقین ہے کہ اس یقین کی وجہ سے قسم کھا سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تو وضو بھی اسی وقت ٹوٹتا ہے کہ جس وقت اس کو قسم کھا سکے کہ واللہ میرا وضو ٹوٹ گیا، تب اس کا وضو ٹوٹتا ہے، باقی صرف وسوسے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ نواقص وضو اس کو بتا دیا گیا. جیسے سبیلین سے یعنی دونوں رستوں سے اگر پیشاب پخانا ہو اس سے وضو ٹوٹتا ہے، ہوا خارج ہو جائے اس سے وضو ٹوٹتا ہے، مزی خارج ہو جائے اس سے وضو ٹوٹتا ہے، اسی طرح سے جسم سے خون پیپ وغیرہ خارج ہو کر جگہ سے بہ پڑے اس سے وضو ٹوٹتا ہے، یا نماز میں قہقہ لگا کر ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، سونے سے وضو ٹوٹتا ہے. تو یہ یقینی باتیں ہیں، شریعت میں ہوائی باتیں نہیں ہیں، نہ ہوائی باتیں ہیں نہ وبائی باتیں ہیں کہ وبا کی چیز نہیں، یقینی باتیں ہیں. شریعت کے احکام یقین پر ہیں، مفروضات پر نہیں ہیں، حقیقت پر ہے. مجاز پر دنیا نہیں ہے، شریعت کی بنیاد حقیقت پر ہے، شریعت کے مسائل حقیقت پر ہے، شریعت کی تعلیمات حقیقت پر ہے. اس میں صرف ہوائی باتیں نہیں ہیں میرے دوستوں. اس لیے وضو کو توڑنے والی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا، مثلا کچھ کھانے پینے سے، چاہے وہ اونٹ کا گوشت کھا لے یا گوشت کھا لے، تو گوشت کے کھانے سے یا کھانا کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. جو میں نے باتیں عرض کی وضو کو توڑ دینے والی باتیں، وہ ہو تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا. تو وضو کا ہونا ایک یقینی چیز ہے نا کہ جی میں نے وضو کیا. جیسے اب یہ جمعے کا دن ہے، غسل کیا، وضو کیا ہے، تو آئے جی میں باوضو ہوں اور پوچھا جائے کیا تم قسم کھا سکتے ہو، کہے گا بڑے سینہ ٹھوک کے کہے گا کہ الحمدللہ واللہ میں باوضو ہوں. تو اگر کسی کو وسوسہ آ رہا ہے کہ میرا وضو نہیں ہے، تو صرف وسوسے سے فقہا نے سمجھایا اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ بات کیوں سمجھائی؟ ورنہ وسوسے کا مریض بن جائے گا. کہا بے فکر رہو، گھبراؤ مت، ایسے بلا وجہ وضو نہیں ٹوٹتا. تو اسی طریقے سے صرف وسوسہ آئے کہ میری توبہ ٹوٹ جائے گی، تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اس وقت ایک کام کر لو، اور وہ کام یہ کر لو، اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے، میں نے توبہ کی ہے اور توبہ کر کے استغفار بھی کیا ہے اور توبہ بھی کی ہے، اب توبہ کر کے میں آپ کا اچھا بندہ، ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان بننا چاہتا ہوں. لیکن مجھے وسوسہ آ رہا ہے، مجھ کو وسوسہ آ رہا ہے، شیطان اور نفس میرے کان میں پھونک مار رہے ہیں کہ تمہاری توبہ ٹوٹ جائے گی. اس کا نام ہے وسوسہ شکست توبہ، کہ میری توبہ ٹوٹ جائے گی. یا اللہ میں آپ سے فریاد کرتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ سے بھیک مانگتا ہوں کہ اپنی رحمت سے میری مدد فرمائیے اور میری توبہ کو ٹوٹنے سے بچا لیجئے. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا مایوس کرنے کے لیے اور اللہ سے دور کرنے کے لیے، اس نے اسی وسوسے کو مزید اللہ تعالی سے قربت کا ذریعہ بنا لیا. کہ وسوسہ شیطان نے ڈالا کہ تمہاری توبہ ٹوٹ جائے گی، پھر تم گناہ تم سے ہو جائے گا. اب کیوں؟ اس لیے کہ تم نے تو پہلے بھی ہر رمضان میں تم توبہ کرتے ہو، تم اجتماع پہ جاتے ہو توبہ کرتے ہو، تم کہیں کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہو، شیخ کے پاس جاتے ہو، وہاں توبہ کرتے ہو، پھر ایک دو دن اس پر قائم رہتے ہو، اس کے بعد پھر توبہ کو توڑ دیتے ہو. اس لیے ہم تو تمہیں پھر جانتے ہیں کہ تم یہی کام کرو گے، کیونکہ تم پرانے پاپی ہو. گناہ کا پاپا کھانا اور آپا پر چھاپا مارنا یہ تمہارا پرانا کام ہے، یہ تمہارا پرانا بزنس ہے، تمہارا نس نس اس میں بزی ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں نا بزنس مین اس آدمی کو کہتے ہیں، بزنس مین وہ آدمی ہے جس کا نس نس بزی ہو، مصروف رہے. یہ تو شکر ہے दो हाथ और दो कान है, इससे सिर्फ दो फोन लगते हैं। वरना तो ऐसा मंजर भी देखा है कि फोन को कंधों से टिका लेते हैं और हाथ में अलग टेलीफोन पकड़े होते हैं, ऐसे भी है। तो इसलिए फरमाया कि जिसका नस नस रग रग मसरूफ हो तो वो बिजनेसमैन है। इस मसरूफियत पर याद आया कि हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह बड़े वली वलीउल्लाह कामिल बुजुर्गों में से गुजरे हैं। वो अत्तार थे, अत्तार के माने जो दवा खाना यानी जड़ी बूटियां वगैरह रखकर जो दवाएं बनाने वाले को, जड़ी बूटियां बेचने वाला या जड़ी बूटियों से जो दवाएं बनाने वाले को अत्तार बोलते हैं। ये इत्र से ज्यादा अत्तार का है यानी दवा फरोशी। तो हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह का दवा फरोशी का कारखाना था। तो एक दफा अपने कारखाने में मसरूफ थे, एक फकीर आया, उसने भीख मांगी कि अल्लाह के नाम पर भीख दे दो, मजबूर हूं, गरीब हूं, कंगाल हूं, FBR ने कंगला कर दिया, तो कुछ हमारी मदद करो। तो जैसे हम लोग हैं, कहते हैं भाई टाइम नहीं है, जाओ भाई जाओ, आगे रास्ता लो, हम मसरूफ है, वक्त नहीं है। बाबा तंग मत करो, वक्त फुर्सत नहीं है। तो वो बाबा भी कोई दिल लगी करने वाला दिल लग जला था। मेरे शेख फरमाते कि उसने कहा जब तेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो इतना वक्त नहीं है, तो तू मरेगा कैसे। तो उन्होंने भी वैसे ही कह दिया कि जैसे तू मरेगा वैसे मैं भी मरूंगा, और आजकल तो कोरोना वायरस से मरूंगा। तो बाबा ने कहा अच्छा, एक छोटा सा झोला था उसको अपने सर के नीचे रखा, कलमा शरीफ पढ़ा और रूह परवास, उसी वक्त डिपार्चर, रूह का डिपार्चर हो गया, परवास कर गई। बाबा ने कहा कि देख, पहले तो ख्वाजा साहब से क्या कहा कि देख मैं तो ऐसे मरता हूं, और ये कह के कलमा शरीफ पढ़ा और ये जा वो जा, वो जो रूह थी जिस्म के लिबास से जुदा हो गई और जिस्म के लिबास से बेपरवाह हो गई। अब इस रूह को जिस्म के लिबास की जरूरत नहीं। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह आए, उठकर आए, हिलाया जुलाया, देखा तो ये तो बंदा अब दुनिया में नहीं, रूह परवास कर गई, इस दुनिया के पिंजरे से की कैद से आजाद। बस आह निकली, वो जज्ब का वक्त था, अल्लाह ने उनको जज्ब अता फरमाया। उसी वक्त खड़े खड़े दिल की दुनिया बदल गई। क्या है मौत ऐसी चीज कि ये थोड़ी कि अगर हम करोड़ों रुपए गिन रहे हैं, या अभी हमारा इंपोर्ट का माल आने वाला है, या हमारे अभी करोड़ों रुपए लोगों से वसूली करनी है, या अभी जो है वो हज करना है, या अभी शादी करनी है, या रमजान आएगा तो उस वक्त हमने गुनाहों से तौबा करनी है, उस वक्त तक इंतजार होगा। बस दिल की काया पलट गई, धचका लगा कि न जाने बुला ले पिया किस घड़ी, तू रह जाए तख्ती खड़ी की खड़ी, कोई पता ही नहीं है जनाब। बस जनाब, बस दिल की दुनिया बदल गई। दिल की दुनिया क्या बदली, वो जो दिल की आंखें बंद थी वो आंखें खुल गई, और उसी वक्त खड़े खड़े पूरा दवाखाना सदका कर दिया, तकसीम कर दिया। लादा मारूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला के इश्क व मोहब्बत की उन मुल्कों की सैर की, सात मुल्कों की। फरमाते हम तो इस मोहब्बत इश्क व मोहब्बत के गली कूचों में घूम रहे हैं अभी। اور انہوں نے تو 7 ملکوں کی سیر کی. تو ایسے جناب اچانک معاملہ, اور ہم منتظر ہوتے ہیں کہ جناب ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں رمضان آئے گا, مال جمع کر رہے ہیں کہ رمضان میں بکری کریں گے, پلاننگ کر رہے ہیں, منصوبے بنا رہے ہیں, لیکن ہمارے لیے کیا فیصلہ ہونے والا ہے خبر نہیں ہمیں. تو کیا سمجھایا کہ ایک ہے وسوسے شکست توبہ, ایک ہے عزمِ شکست توبہ. وسوسے شکست توبہ کیا ہے کہ توبہ ٹوٹ جائے گی, یہ وسوسہ آ رہا ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اسی کو جب وسوسہ آئے دل میں کہ ہزار بار میری توبہ ٹوٹ جاتی ہے, میں توبہ کو توڑ دیتا ہوں, تو فرمایا اللہ سے مانگو گے یا اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے, توبہ کر رہا ہوں ڈر لگ رہا ہے کہ میری توبہ ٹوٹ جائے گی, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری توبہ کو ایسا ایلفی لگا دیجئے اپنی الفت کا, اپنی الفت کا ایسا ایلفی لگا دیجئے کہ وہ توبہ مضبوط ہو اور گناہ سے بچنے میں میں جان کی بازی لگاؤں اور اپنے دل کو توڑ دوں, قلب و جان کو توڑ دوں, یہاں تک کہ گناہ سے بچنے میں اگر موت بھی آ جائے تو عاشق کا ذوق ہی ہونا چاہیے کہ اس موت کو قبول کر لے لیکن اللہ تعالی کو ناراض نہ کرے, کیونکہ جان تو جانی ہے, چاہے وہ کوئی مرض ہو, ٹوئٹا کرولا ہو یا ٹوئٹا کرونا ہو, کرولا آ جائے کرونا آ جائے یا مرسیڈیز ہو, جانا تو ہے ہی, یہ تھوڑی ہے کہ صاحب مرنا نہیں ہے, مرنا ہے, لیکن اللہ تعالی کی اطاعت اور فرمانبرداری کی موت نافرمانی کی زندگی سے اچھی ہے. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ سے جو منسوب ہے نا, جو جملہ کہ شیر کی ایک دن کی زندگی, شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے, تو اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کی موت اللہ تعالی کی نافرمانی کی زندگی سے اچھی ہے, کیونکہ موت تو آنی ہے, چاہے جہاں بھی بھاگے جہاں بھی چلے جائیں کیسا ہی آب حیات پی لے, لیکن موت کو تو آنا ہی آنا ہے, اس سے مفر نہیں ہے, بھاگ نہیں سکتے, اس لیے اس سے نہ ڈرے. مومن کی شان نہیں ہے کہ موت سے ڈرے, یہ مومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ موت سے ڈرے, عافیت مانگے, زندگی مانگنا, کیونکہ زندگی اللہ تعالی کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے ہے, کیونکہ جتنا زندہ رہے گا اعمال کرے گا اعمال کا بینک بیلنس بڑھے گا, یہ ایک اچھی چیز ہے. جیسے دو شہید کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دو شخصوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے, ایک شہید ہوا تھا ایک مارکے کے اندر, اسی میں دوسرا شریک اس میدان میں تو شہید نہیں ہوا لیکن ایک ہفتے کے بعد گھر میں آ کر انتقال ہوا. اب اس بات پر صحابہ میں دیکھو ایک علمی تکرار ہو رہی تھی, مباحثہ ہو رہا تھا کہ وہ شہید, بعض کا قول تھا کہ وہ شہید افضل ہے اور بعض نے کہا کہ نہیں یہ افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ شہادت کی موت, میدان میں انتقال کرنا بڑی مبارک, یہ تو موت ہے, میدان جہاد میں انتقال یہ تو بڑا مبارک وہ ہے, اور یہ شخص تو بستر پر گھر میں مرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ سے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی گئی, تو آپ نے فرمایا کہ بے شک شہید کی شہادت ماشاءاللہ کیا کہنا, لیکن اس زندہ رہنے والے نے جو ایک ہفتے تک نمازیں پڑھی, جو ذکر کیا, جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے اعمال کیے، جو صدقہ دیا، تلاوت قرآن کی، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا، تو اس کی وجہ سے اس کا اجر اور بڑھ گیا، اس نے اور کمائی کر لی. باقی چونکہ وہ میدان میں اس لیے گیا تھا کہ شہادت کی تمنا اس کی بھی تھی، لیکن وقت کا فیصلہ تھا، تقدیر کا فیصلہ تھا کہ اس کی موت میدان میں ہونے کے بجائے گھر میں ہو رہی ہے. تو آپ زندگی بڑی مبارک ہے، کیونکہ زندگی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور وہ فائدہ اٹھانا یہ نہیں ہے کہ مال کمائے گا، بلکہ فائدہ اٹھانا یہ ہے مآل کمائے گا، یعنی آخرت. مآل انجام کو کہتے ہیں، مراد اس سے اصطلاح میں آخرت مراد ہے کہ آخرت کی کمائی ہوگی. انسان نمازیں پڑھے گا، ذکر کرے گا، تلاوت کرے گا، گناہوں سے بچے گا، سنتوں پر عمل کرے گا، مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، کتنے اعمال ہیں، اخلاقیات ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو اس کے نامائے اعمال کے بیلنس کو بڑھا رہی ہیں. اس لیے زندگی مبارک ہے. ہاں، ہمارے بزرگوں نے ایک ذوق یہ سکھایا کہ موت کو ایسے مت مانگو، بلکہ مانگو کہ اللہ، جو آپ کی طرف سے میرے لیے وقت مقرر ہے، ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس وقت مقررہ پر شہادت کی موت عطا فرما دیں، اس وقت مقررہ پر شہادت کی موت عطا فرما دیں. یہ مبارک ہے. لذا جیو، زندہ رہے اعمال صالحہ کے ساتھ اور اجتناب عن المعاصی کے ساتھ، اور پھر جب وقت آ جائے تو اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ شہادت کی موت کے ساتھ چلا جائے. تو اس لیے فرمایا کہ توبہ کرنے میں دیر نہ کرے، توبہ کرنے میں دیر نہ کرے. اور رمضان کی تیاری میں توبہ کا بڑا دخل ہے. عرض کیا نا، استغفار اور توبہ کرے. کیوں؟ جگہ کو صاف ستھرا کرتے ہیں کہ مہمان آنے والا ہے، مہمان کا استقبال کرتے ہیں. کیونکہ مہمان آ جائے، اب اس کو بٹھا دیا، بھائی ایک بات معلوم ہے مہمان کو آنا ہے، ہمارا ایک چیز معلوم ہے کہ جی فلاں کام ہونا ہے. ابھی ایک اسی ہفتے کی بات ہے، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو ٹیلی فون کر رہے ہیں تو ٹیلی فون بند آ رہا ہے، دوسرے ذریعے سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ، پھر ان سے کیا، میں نے کہا بھائی کیا بات ہے آپ کا ٹیلی فون بند آ رہا ہے، تو کہنے لگے کہ اصل میں وہ میں نے باہر سے فون منگوایا تھا تو پی ٹی اے کی ڈیوٹی تھی، وہ پی ٹی اے کی ڈیوٹی ادا نہیں کی، میرے لیے بھی چونکہ یہ نیا کیس تھا تو میں نے پوچھا کیا کیسے بھائی، ایک دم سے انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کتنے مہینے پہلے منگوایا تھا، انہوں نے غالباً 6 مہینے کچھ بتایا، تو میں نے کہا ایک دم سے انہوں نے کہا نہیں نہیں، اقرار کیا، کہا 1 مہینے سے مجھے نوٹس آ رہے تھے اور میں اس نوٹس سے صرف نظر کر رہا تھا، کچھ سستی اور کاہلی اور کوتاہی کر رہا تھا، جس کی وجہ سے پھر جب ٹیلی فون بند ہوا اب بھاگے. یہ ہمارا قومی مزاج ہے، یہ ہمارا قومی مزاج ہے، ایک عام مزاج ہے کہ ہر کام کو ہم عین وقت پر کرتے ہیں. یعنی گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت جوتے پڑنے کا وقت آتا ہے اس وقت خیرات کرنا میں یاد آتی ہے. اگر پہلے سے کر لے خیرات، یہ محاورہ تو اصل میں کچھ اور تھا، میں نے کچھ تھوڑا محذب کر دیا اس کو، وہ محاورہ بھی چلو سن لو کیا جاتا ہے، محاورہ ہی ہے، گاف لگی پھٹنے خیرات لگی بٹنے، کہ جب پھٹنے کا وقت آیا اس وقت یاد آیا کہ جب خیرات دو. یہ حملہ آ رہا قومی مزاج ہے نا، یعنی جس وقت مصیبت آتی ہے اس وقت ہمیں یاد آتا ہے ارے ہاں یہ بھی ڈاکومنٹ دینا تھا، یہ بھی کام پورا کرنا تھا، یہ بھی کرنا تھا. یہ مزاج اچھا نہیں ہے میرے دوستو. ہمارے بزرگوں نے سمجھایا، ہمارے شیخ کا بھی ذوق تھا. ایک دفعہ حضرت کے ساتھ عمرے کا نظم تھا، بہت پرانی بات ہے، شادی سے بھی قبل، تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ، میرے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت نے شفقتاً مجھ کو بھی فرمایا کہ حبیب اللہ تو بھی چل. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت میرا پاسپورٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے، تو حضرت نے فرمایا اچھا. اس زمانے میں چونکہ پاسپورٹ، یہ 90 کے زمانے کی بات بتا رہا ہوں، غالباً 97 کی بات ہے، اس زمانے میں چونکہ باہر ملک کے اسفار ہی نہیں، ایسا نظم نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے اگر پاسپورٹ کسی نے وقت پر نہ بھی بنایا ہو تو ایسا شخص جس کو معلوم ہے کہ میرا سفر نہیں ہوتا تو یہ کوئی وہ نہیں کہا جائے گا. ایک آدمی جس کا مستقل سفر ہوتا ہے، جیسے اب یہ زمانہ آ گیا، اس بندے کا مستقل سفر رہتے ہیں، اس لیے اب پاسپورٹ کو پہلے سے ریڈی کر کے رکھتے ہیں، 6 مہینے پہلے ہی اس کا نظم رکھتے ہیں، کیونکہ موقع ایسا ہوتا ہے. بعض مرتبہ جلدی اس لیے بھی کر لیتا ہوں کہ جس زمانے میں گھر میں ہوتا ہوں اس زمانے میں بنوا لیتا ہوں، تاکہ بعد میں انتظار نہ کرنا پڑے. تو بہرحال حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میرا پاسپورٹ جو ہے وہ ختم ہے. یہ حضرت کا پہلا ہی سفر تھا، حضرت کے ساتھ اس فقیر کا عمرے کا پہلا سفر تھا. یہ 1997 کی بات ہے، جنوری کے مہینہ تھا اور شعبان کا مہینہ تھا. یہ حضرت والا رحمت اللہ نے فرمایا اچھا، فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یوں کرنا کہ جو اس کی کاغذات کی ضرورت ہوتی ہے فرمایا کہ یہ سب لے آنا، اور فیس صبح تم ایک کام کرنا کہ ٹھیک جو ہے 9 بجے پہنچ جانا. حضرت کے پاس اس وقت حضرت کے خادم ہوتے تھے، سب ان کو شاہ جی بولتے تھے، اور وہ شاہ جی ماشاءاللہ ایسے آدمی تھے، پورے کراچی میں سائیکل پہ گھومتے تھے. عمر ان کی اس زمانے میں بھی 65 سے 60 سے زیادہ تھی اور سائیکل پر گھومتے تھے. پہلے زمانے میں وہ گورنمنٹ آفیسر تھے تو ان کے اچھے تعلقات تھے، پھر ماشاءاللہ نیک آدمی تھے تو ہر آدمی عزت بھی کرتا تھا، اور ان کے تعلق کی جیسے وہ ہر کام ماشاءاللہ حضرت پر فدا تھے، تو حضرت کے کام، حضرت کے مہمانوں کے کام، حضرت کے احباب کے کام خوشی سے کرتے تھے بلا معاوضہ، صرف ایک خدمت خلق کے جذبہ، خدمت کے جذبے کے تحت. تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ صبح 9 بجے آ جانا تو شاہ جی کے ساتھ تمہیں بھیج دیں گے. میں نے کہا بہتر حضرت. تو اس زمانے میں اب جو خانقاہ ہے، جو مرکزی دروازہ، یہ مین گیٹ جو ہے یہ بند ہو جاتا تھا کیونکہ مدرسہ تھا. پچھلی طرف سے جو دروازہ ہے جہاں سے گاڑیاں اب داخل ہوتے ہیں، وہاں سے دروازہ کھلتا تھا، اور خانقاہ میں بھی جہاں ابھی حضرت کی کرسی لگتی ہے اسی جگہ پر جہاں مہمان حضرت کے ساتھ کرسی لگتی ہے، وہاں دروازہ تھا، وہاں سے داخل ہوتے تھے. تو اب میں نے موٹر سائیکل تھی، وہ موٹر سائیکل کھڑی کی اور وہاں سے جیسے داخل ہوا حضرت وہیں تشریف فرماتے ہیں خانقاہ میں. تو حضرت نے مجھ کو یوں دیکھا دائیں طرف اپنے، تو داخل ہوا مجھے وہ یوں دیکھا اور سامنے گھڑی کو دیکھا، اللہ کی شان ٹھیک 9 بج رہے تھے، ٹھیک 9، پورے 9. تو حضرت مسکرائے اور جو جملہ اس وقت حضرت نے فرمایا، فرمایا تو نے تو انگریزوں کو بھی مات دے دی. الحمدللہ. تو وقت پر کام کرنا، یہ بھی ایک میرے دوستو اہتمام کرنا چاہیے. اب ہمارے شناختی کارڈ ہیں ایکسپائر ہو گئے، فلاں چیز ختم ہو گئی، فلاں چیز یہ ہو گیا، فلاں چیز یہ ہو گیا، موبائل میں بیلنس ہے وہ ختم ہو گیا، اب بعد میں بھاگتے پھر رہے. سپر کارڈ ہے، سپر کارڈ کی تاریخ لوڈ کرانے کی ہے، اس کو بھول گئے، اب اس کے بعد کہتے ہیں یہ افسوس کر رہے ہیں کہ منٹ بھی ضائع ہو گئے، نیٹ بھی ضائع ہو گیا، فلاں بھی ضائع ہو گیا. تو یہ مزاج اچھا نہیں ہے. انسان کو فکر ہونی چاہیے ہر چیز کی، کہ وقت پر ہر چیز کی فکر کرے نا، یہ ایک اچھی چیز ہے. ایسا آدمی دنیا میں ترقی بھی کرتا ہے، دین کا فائدہ بھی اسی کو ہوتا ہے اور دنیا کا فائدہ بھی اسی کو ہوتا ہے، جو بر وقت ہر کام کو کرنے کی فکر کرے. باقی کوشش کرنے کے بعد جو کام اختیار سے باہر ہو وہ اور بات ہے، وہ اور چیز ہے. کہ مثلا کوئی بات ہے، جیسے معلوم ہے کہ جی ہمارے بزرگوں نے تو فرمایا کہ دیکھو جب تمہیں ریل گاڑی کی پکڑنی ہو، ہوائی جہاز پکڑنا ہو، تو جو وقت مقررہ پر پہنچنے کے لیے اگر تمہیں آدھا گھنٹہ لگتا ہے تو 1 گھنٹے کا مارجن رکھو، 1 گھنٹے کا وہ رکھو. کیوں؟ ہو سکتا ہے راستے میں گاڑی پنکچر ہو جائے، راستے میں کوئی رش مل جائے، کوئی اور چیز مل جائے، تو اس کی وجہ سے احتیاطاً آدھا گھنٹہ اور رکھ لو تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو اور وقت مقررہ پر تم پہنچ سکو. اتنی باتیں سمجھائی ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اسی طریقے سے رمضان المبارک آتا ہے تو دنیا کے جو تاجر ہیں امپورٹر عرض کے 6 مہینے پہلے تیاری کرتا ہے رمضان کی تجارت, رمضان کی تجارت کی 6 مہینے پہلے تیاری, ہول سیلر جو مرچنڈائزر بھی جس کو کہتے ہیں 4 مہینے پہلے تیاری کرتا ہے, اور ریٹیلر 2 مہینے پہلے تیاری کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ رمضان میں تجارت کے ذریعے سے خوب نفع کما سکوں. تو جو آخرت کی تجارت کرنے کا ذوق رکھتے ہیں وہ بھی رمضان کی تیاری پہلے سے کرتے ہیں, جس کے لیے سب پہلا جو قدم ہے وہ ہے استغفار و توبہ, تاکہ صفائی ستھرائی ہو جائے, قلب کی صفائی ستھرائی ہو جائے. اور اسی طریقے سے جو اہم چیز ہے وہ ہے عبادت کی عادت. جس آدمی کو غیر رمضان میں عبادت کی عادت ہوگی وہی تو رمضان میں عبادت کرے گا. جس آدمی کو اپنے مقام پر عبادت کی عادت ہوگی وہی تو حرمین شریفین جا کر عبادت کرے گا. جس کو عبادت کی عادت ہی نہیں ہے وہ کیسے عبادت کرے گا؟ اس لیے آپ دیکھیں رمضان شریف آتا ہے جو سارا سال نماز نہیں پڑھتے, رمضان شریف آتا ہے شروع شروع میں پکوڑے کھا کر سب کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے, مسجدیں بھر جاتی ہیں, تراویح میں خوب ہوتے ہیں, تلاوت بھی ہو رہی ہے, ذکر بھی ہو رہا ہے, دعائیں بھی ہو رہی ہیں, تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن ظاہر بات ہے ایک دم سے زیادہ کھانا کھانے سے پیٹ خراب, پھر نماز مسجد خالی ہونا شروع ہو جاتی ہے. شروع شروع میں کیسا جوش ہوتا ہے لیکن پھر وہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کیوں؟ عادت نہیں ہے. اس لیے رمضان کی تیاری ایک یہ بھی ہے کہ عبادت کی عادت ڈالیں, اور اس عادت کو کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جیسے نماز ہے, نماز کے لیے یہ کر لیں کہ اگر 3 مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم, تو 3 کو 5 شروع کر دیں, 5 پڑھنے والے 7 پہ چلے جائیں, تاکہ اعلیٰ کی طرف ہو جائے ترقی. اسی طرح سے اب بازے لوگ ہیں, چلو جن کو اگر آخری چند صورتیں ہی یاد ہیں ان کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اپنی سنت و نوافل میں وہی پڑھتے ہیں. بازے لوگ ہیں جن کو ماشاءاللہ ایک ایک پارا یاد ہے, 2-2 پارے یاد ہیں, 3-3 پارے یاد ہیں, پھر بھی ولا عصر نہ آتے ہی نا, وہی نماز میں پڑھے جا رہے ہیں. اور پھر حافظ قرآن ہے, حافظ قرآن ہے جناب, وہی آخری چند جو صورتیں ہیں اسی کو بس دہراتے چلے جاتے ہیں وہی نماز میں. یعنی ان کی نماز اتنی آٹومیٹک ہوتی ہے کہ مثلا 4 رکعت والی نماز ہے تو انا وہ الم ترہ کیف سے شروع ہو کر انا آتینا پہ ختم ہو جائے گی, ایسی آٹومیٹک ہوتی ہے, بس اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوئے, سب کچھ آٹومیٹک کام ہوتا ہے. جیسے میرے شیخ فرماتے تھے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے وعظ میں ذکر کیا کہ ایک انگریز کے پاس 2 مسلمان ملازم تھے, دونوں نماز کو جاتے تھے, ایک آدمی تو نماز جلدی پڑھ کے آ جاتا تھا اور دوسرا تھوڑی تاخیر کرتا تھا. تو ایک دن انگریز نے اسے پوچھا جو جلدی نماز پڑھ کے آتا ہے, اس نے کہا کہ بھائی تم اتنی جلدی آ جاتے ہو اور وہ اتنی دیر لگاتے ہیں, یہ کیا ہے؟ اس نے کہا سر اصل میں بات یہ کہ وہ ابھی نیا نیا نمازی ہے, اس کو نماز پڑھنے کی پریکٹس نہیں ہے, مجھے تو پرانی پریکٹس ہے اس لیے فٹافٹ پڑھ کے آ جاتا ہوں. تو یہ پریکٹس والی نماز کو چھوڑے, اپنے قیام کو بلکہ وضو سے شروع کیجئے, اپنے وضو کو اچھی طریقے سے کریں, اہتمام ہو. اور اچھی طریقے کا مطلب یہ ہے کہ وضو کی سنتوں کا خیال کیا جائے, جیسے وضو کے اندر یہ جو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے, وضو میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. اگر اس بسم اللہ کو یوں پڑھ لے بسم اللہ والحمد للہ, بسم اللہ والحمد للہ, آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ترین ہے, بسم اللہ والحمد للہ, اس بسم اللہ کو پڑھ لیجئے. کیا فائدہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, جب تک اس کا وضو رہے گا فرشتہ مسلسل نیکی لکھتا رہے گا. یہ جناب کیلکولیٹر پہ حساب کر رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ کام اور کر رہے ہیں, لیکن ایک کوئی عبادت بھی کر رہا ہے, ایک وسیشتے کی ڈیوٹی ہے کہ وہ مسلسل اس کے نام اعمال میں نیکی لکھتا رہے گا. اللہ اکبر, کتنی بڑی نعمت. اس لیے وضو بھی اچھے سے کرنے کا اہتمام کریں, پھر وضو کے درمیان کی دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں وضو کے دوران، اور وضو میں پانی کو ضائع کرنے سے بچیں، اور پھر اس کے بعد آخر میں دعا پڑھ لیں شہادتین کے ساتھ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اب یہ وضو اچھا ہو گیا. اور اہتمام کریں وضو میں اعضاء کو ملے، اس کو دلک بولتے ہیں، یہ سنت ہے اعضاء کو مل مل کے دھونا، اور کوشش اہتمام کریں کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، جلد بازی نہ کریں، ناخن بڑے ہوں ویسے تو مسلمان کی شان نہیں ہے، کیا مرد کیا عورت کہ ناخن بڑے رکھے. آج لوگ کرونا کی وبائی امراض سے ڈرتے ہیں، یہ خود ایک وبا ہے، ناخن کا بڑا ہونا خود بیماری کا ذریعہ ہے، جائیے ڈاکٹروں سے پوچھیں. فیشن ہے بس، شوق ہے فیشن کرنے کا، دینداروں کو بھی اس کا شوق ہوتا ہے، دینداروں کو اور دینداروں کے گھر والوں کو، تو یہ کام نہ کریں، ناخن برابر رکھیں، اس لیے کہا ہے کہ بھائی ہر ہفتے اس کو کاٹو. تو اگر ناخن بڑھے تو ناخنوں میں پہنچانے کا اہتمام کریں، بہتر یہی کہ ناخن کاٹنے کا اہتمام ہو، اور اگر ناخن بڑھے تو ناخن کے اندر بھی پانی جانا چاہیے، یہ کوتاہی ہے. اب وضو کامل ہو گیا، اب آئے اچھی طرح سے. اچھی طرح کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، پہلی رکعت میں سورہ بقرہ، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران، یہ نہیں کہہ رہا میں آپ، لیکن کم سے کم اچھے طریقے سے جتنا وقت ہے اتنی عبادت کریں. لیکن حافظ قرآن ہے، چلو دو رکعت میں ایک رکوع پڑھ لے، آدھا آدھا رکوع کو آدھا آدھا کر کے پڑھ لے، ایک رکوع پڑھ لے، لیکن حافظ قرآن کو تو قرآن کریم پڑھنا چاہیے، جس کو ایک دو پارے یاد ہو وہ ایک دو پاروں کو مستقل پڑھتا رہے، اور جس کو صورتیں تھوڑی یاد ہے وہ صورتیں یاد کرے، پڑھائے کم از کم اما پارا تو یاد کر لے، کتنے وقت ہے، کوئی وقت کی کمی نہیں ہے، بہت وقت ہے ہمارے پاس. یا ہماری مارکیٹ میں دیکھیے اثر کے بعد بیٹھے گپے لگا رہے ہوتے ہیں، چائے چل رہی ہے وہ، یا واٹس ایپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انسان کر سکتا ہے ایک ایک صورت روزانہ یاد کر لے، محنت کر سکتا ہے، مشکل نہیں ہے، تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اثر پڑ جائے گا. یہ جب قرآن کریم مستقل پڑے گا اس کا دھیان ہوگا، آٹومیٹک نماز پڑے گا پتہ نہیں آئے گا. تو عبادت کی عادت، عمرے والے حضرات کو بھی خصوصاً جو حضرات حج کے جانے کی تمنا رکھتے ہیں، حج میں جنہوں نے نام لکھا دیا، حج درخواستیں دے دی ہیں، وہ اس حج کی عادت ابھی سے ڈالیں گے، کیونکہ اگر ابھی سے عبادت پڑے گی پھر کیا ہوگا، اس عبادت کو بڑھانا وہاں آسان ہوتا ہے. اگر یہاں عبادت کی عادت نہیں ہے تو وہاں عبادت کرنا مشکل ہو جاتا ہے میرے دوستوں. میں سچ عرض کر رہا ہوں، بس کعبہ شریف میں بیٹھے رہتے ہیں اور ساری دنیا کو فون کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کعبہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹیٹس میں اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں کہ جی ہم کعبہ شریف میں ہیں، جیسے نہیں مانگنے والے کہتے کہ میں تیرے لیے دعا کروں گا، اللہ تجھے حج کرائے، تجھے کوئی دیکھا جوان ہے تو اس کو کہہ دیا اللہ تجھے چاند سی دلہن دے، کوئی صوفی صاحب دیکھا اللہ تجھے حج کرائے، تجھے مدینہ پاک دکھائے، کوئی ذرا آدمی صوفی صاحب دیکھا اس کا اللہ تجھے مال و دولت دے، بھائی تو اتنا مقبول ہے دعا میں تو اپنے لیے دعا کر لوں، کیوں بھیک مانگتا پھر رہا ہے یہاں، ایسی پہلے کیوں چلی حالت میں کیوں گھوم رہا، اتنا مقبول ہے تو اپنے لیے دعا کر کے اللہ تیرا کام کر دے. تو عبادت کی عادت یہ بھی ایک اہم چیز ہے، رمضان المبارک میں اس کی عادت ڈال، اس کے لیے خاطر سے ابھی سے اس کی عادت ڈالیں، تو اس سے کیا ہوگا، الگ عبادت کا مزہ آئے گا میرے دوستوں. ورنہ رمضان شریف آتا ہے پھر وہی ہوتا ہے، تھوڑے دن عبادت کرتے ہیں پھر ہم تھک جاتے ہیں، پھر جناب اور پھر اگر رمضان کسی طرح سے دھکا اسٹارٹ سے چلا بھی لیا تو غیر رمضان غائب، پھر وہی جناب سارے وہی دو تین دن تو گاڑی صحیح چلتی ہے بلکہ عید کے دن ہی گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے ہماری. اس لیے عبادت کی عادت بھی رمضان شریف کی تیاریوں میں داخل ہے. اور توبہ استغفار کر کے ایک بزرگ فرماتے ہیں
کہ رمضان کی تیاری ایسے کروں کہ رمضان سے پہلے ہی استغفار و توبہ کر لوں. تو کیا ہوگا؟ جیسے ہی رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ شروع ہوگا اس کی جو برکات ہیں، اس کی جو رحمتیں ہیں اور رمضان کی جو تجلیات ہیں پہلے ہی لمحے سے تمہیں کامل طور پر ملنے لگیں گی، پہلے ہی وقت سے. اور اگر یہ کام نہیں کیا، رمضان کے انتظار کیا؟ فرمایا ہوگا ٹھیک ہے، رمضان میں جا کر توبہ کرو گے تو وہ جو حصہ نکل جائے گا اس سے محرومی رہے گی. اس نے سمجھایا کہ رمضان کی تیاری کرو پہلے سے، استغفار و توبہ کر کے اپنے قلب و جان کو صاف ستھرا کر لے. اور توبہ کے لیے ایک شرط ضروری ہے، میں اسے سمجھاتے تھے، خاص بات سمجھاتے تھے کہ دیکھو توبہ کے لیے ایک شرط ضروری ہے. وہ یہ، مثلا انسان نماز کے لیے نماز کی توبہ کرتا ہے کہ جی میں نماز پابندی سے پڑھوں گا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو اس کے ذمے قضا نمازیں ہیں اس قضا نمازوں کو بھی پڑھے. تصویر سے توبہ کرتا ہے تو اس کے ذمے ہے کہ اپنے موبائل میں یا میموری میں کئی تصاویر موجود ہیں، اس تصاویر کو ڈیلیٹ کرے، مٹائے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ پرانا تو ذرا وہ ہے، آئندہ نہیں کروں گا، ایسا نہیں. جس کو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ یوں سمجھائے کرتے تھے، فرمایا کہ مسجد سے گھڑی مل گئی، راڈوں کی گھڑی مل گئی، اب اس کو سوزی صاحب نے جیب میں پٹک لیا، مسجد میں آ کر زارو قطار آنسو سے رو رہے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن یا اللہ یہ گھڑی مجھے بڑی اچھی لگی ہے، یہ تو میں رکھ لوں، آئندہ نہیں چراؤں گا گھڑی. موبائل پھٹک لیا تو مجھے جیب میں ڈال لیا، یا اللہ آپ کو پتا ہے مجھے تو لیٹسٹ موبائل کتنا پسند تھا، اب یہ مجھے نیا آئی فون مل ہی گیا ہے، تو میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کسی فون کی طرف اپنی آئیز کو نہیں لگاؤں گا، لیکن یہ تو اللہ نے مجھے پسند آئی، آپ کو پتا ہے مجھے تو چاہیے تھا، تو یہ رکھ لیا، اب توبہ کریں گے اللہ. فرمایا نہیں، مال واپس کرنا توبہ کے لیے ضروری ہے، مال واپس کرنا، قرضہ لیا قرضے کو واپس کرنا، صرف نمازیں ہیں جن میں روزے ہیں، روزوں کو رکھے، نمازیں پڑھے، اور اسی طریقے سے تصاویر کا معاملہ ہے، کوئی جس گناہ کی عادت ہے اس گناہ کو چھوڑے، اور گناہ کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات اور نشانات کو بھی مٹائے، تب وہ توبہ کامل کہلائے گی. یہ نہیں کہ صاحب پرانا تو رکھا ہوا ہے، بس کوئی آدمی فون تصویریں اور پروگرام دیکھتا ہے، اب وہ میموری میں رکھے میں اللہ توبہ کر تو آئندہ نہیں دیکھوں گا، تو یہ آدمی بچ بھی نہیں سکے کہ وہ جو پرانی یاد ہے اس کو چھوڑے گی نہیں، اس لیے اس کو ڈیلیٹ کر دیا. سبحان اللہ، یہی جو جب دل پر چوٹ لگتی ہے نا، محبت کی گرمی تو اسی سے پیدا ہوتی ہے جناب، اسی چوٹ لگنے سے اسی سے مزہ آتا ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک جذبہ بڑھتا ہے، سبحان، اور پھر اس سے جو نور ملتا ہے اللہ اکبر، اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. یہ بب تڑپ کے جینا، لب ساتھ کا پینا، یہی میرا جام و پینا اور یہی میرا دل سینا، میری حسرتوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر. تو اس لیے رمضان کی تیاری میں ایک یہ بھی چیز ہے. اور پھر ہمارے بزرگوں نے ایک بات اور سمجھائی، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ فرماتے تھے کہ دیکھو رمضان شریف جو ہے یہ تقویٰ کا زمانہ ہے، اس زمانے میں تقویٰ ملتا ہے، کیونکہ لعلکم تتقون فرمایا کہ وہ روزوں کا مقصد تمہیں تقویٰ، یعنی تمہیں اپنی دوستی اور ولایت کو دلانا ہے. لیکن فرمایا کہ دیکھو آم ملتا ہے کہ جی آم کا سیزن آ گیا یا مچھلی کا سیزن آ گیا، اب وہ مچھلی جو ہے کسی موچی کے پاس سے تو نہیں ملے گی نا، بلکہ حضرت کا بہت سادہ سا جملہ ہے کہ امرود ملتا ہے امرود والوں سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے، مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والوں سے، کباب ملتا ہے کباب والوں سے، اور اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے. سادہ سا جملہ، لیکن اس سادے سے جملے میں کتنی بڑی بات کو سمجھا دیا. اس لیے فرمایا کہ تقویٰ ملے گا تقویٰ والوں سے. یہ جو علم اور عمل کے فاصلے ہیں، ان فاصلوں کو دور کرنا ہی اصل چیز ہے، ورنہ ہر بات تو مجھے معلوم ہے. ہم کہتے بھی ہیں کہ جی مجھے تو معلوم ہے،
میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سمجھاتے تھے نجات کا مدار معلومات پر نہیں ہے بلکہ معمولات پر ہے. ایک ہے معلومات, ایک ہے معمولات, یعنی ایک ہے علم اور ایک ہے عمل. اس لیے ہمارے اسلاف کا طرز یہ تھا کہ وہ علم سے زیادہ عمل پر حریص ہوتے تھے. کیوں؟ کیونکہ عمل ایسی چیز ہے کہ وہ علم کو خود لے کر بھی آتا ہے, اور وہ اس بات پر خوف ہوتا تھا کہ کل اگر اللہ ہم سے پوچھے گا کہ جو تمہیں علم تھا یہ دیا, اس پر تم نے کیا عمل کیا. اس لیے وہ اس بات کی فکر کرتے تھے کہ عمل کریں, معمولات بنائیں, اور معمولات کی کوشش کرتے تھے. کیونکہ جس انسان کی زندگی معمولات سے خالی ہے کیا زندگی ہے؟ نماز کی پابندی, ذکر ہے, قرآن کریم کی تلاوت ہے, کیا حال ہوگا؟ بغیر قرآن کریم کی تلاوت کے ہمارا دل, ہماری جان, ہمارا گھر کیسا ہے؟ بے نور ہے, اندھیرا ہے, تاریکی ہے. اور جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہے, میرے پیارے دوستو, حقیقت میں وہی بقائے نور نظر آتا ہے, روشنیوں میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے. یہ بلب جلانا اس کے لیے ضروری نہیں ہے, اس کے لیے وہ روشنی کافی ہوتی ہے. اللہ اکبر, وہ اعمال کے جو نور ہے وہ روشنی رہنمائی کرتا ہے. اس نے جو فرمایا نا, فرقان کہتے ہیں اس نور کو. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سمجھاتے تھے کہ فرقان کہتے ہیں اس نور کو کہ فارقم بین الحق والباطل, جو باطل اور حق یعنی سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے والا, اہل ہدایت اور اہل گمراہ کو پہچاننے والا. ہدایت اور گمراہی کا جو فرق, یہ اللہ تعالی وہ فرقان جس کو نور فرقان عطا فرماتا ہے, گویا کہ اس کو چشم بصیرت عطا فرماتا ہے, یعنی دل کی آنکھ عطا فرماتا ہے, اس کی وجہ سے اس کو نظر آتا ہے حق اور باطل, وہ حق اور باطل کو پہچان لیتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو انسان کو معمولات سے عطا ہوتی ہے, کہ معمولات جیسے جیسے کرتا ہے عمل میں پختگی پیدا ہوتی ہے, اور اس عمل کی پختگی سے اس کے انوارات بڑھتے چلے جاتے ہیں. میرے دوستوں, اس سے جس کی زندگی میں کوئی معمول نہیں, کیا زندگی ہے؟ کھایا پیے سو گئے, کھایا پیا لیٹرین میں جمع کیا اور سو گئے. یہ تین زندگی کے تین کام, کھانا پینا, لیٹرین میں جانا اور سو جانا, یا مال کمانا, چار کام چلو ہو گئے. میرے پیارے دوستو, یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ تو اس زندگی میں اور کافر کی زندگی میں پھر کیا فرق رہا؟ کافر کی زندگی کا یہی ہے کہ کھاؤ پیو, کماؤ, کھاؤ پیو, بیت الخلاء اور عیاشی میں گزارو اور سو جاؤ, بس کیا زندگی ہے؟ اس لیے, اور صرف کمانا بھی کمال نہیں ہے, یاد رکھنا, میں سچ کہتا ہوں, آپ کافر سے زیادہ نہیں کما سکتے. کافر سے زیادہ ہمارے مسلمان محنت کرتے ہی نہیں ہیں. ہمارے مسلمانوں کی طبیعت میں تو ہڈہرانی ہے. یہ بھی ہمارے زوال کا ایک راز ہے کہ ہماری طبیعتوں میں کسل ہے, سستی ہے, ہڈہرامی ہے, جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں. ہمارے مزاج میں ہے ہڈہرامی, یہ بھی ہمارا قومی مزاج ہے. جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ طبیعتوں میں کسل اور سستی ہمارا یہ قومی مزاج ہے. ورنہ کافر جیسے کام کرتا ہے, پیر سے لے کر جمعے کی رات تک گدوں کی طرح کام کرتا ہے. جائے باہر آپ کو اندازہ ہوگا کیسے کام کرتے ہیں وہ لوگ, پیر سے لے کر جمعرات تک گدوں کی طرح کام کرتے ہیں. اور احمق اتنے ہیں کہ جمعے کی رات سے اتوار کی رات تک احمقوں کی طرح ساری دولت لٹا دیتے ہیں, شراب نوشی میں, عیاشی میں, اور زنا بدماشی کے اندر ساری دولت لٹا دیتے ہیں. یہ ہے ان کا طرز زندگی. اب اور اب اگر مسلمان نے بھی ایسے ہی طرز زندگی رکھا
تو پھر مسلمان میں اور کافر میں کیا فرق رہا؟ کہ اس نے اپنی زندگی کا مقصد صرف کمانا، کھانا پینا، موجے اڑانا، سو گئے، لیٹرین میں جمع کر دیا، بس یہ میں، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ انسان میں پھر جانور میں کیا فرق رہا؟ مسلمان میں اور کافر میں کیا فرق رہا؟ اور صبح سویر اٹھ جانا بھی کمال نہیں ہے، کافر بھی یہ کام کرتا ہے. آپ جائے دیکھیں باہر ملکوں میں، کافروں کو دیکھیں 4 بجے اٹھ جاتے ہیں، 4 بجے اٹھ کے ورزشیں کر رہے ہوتے ہیں، اور 6 بجے پوری ایسا لگتا ہے پورا شہر جاگنا شروع، پورے شہر میں زندگی کے آثار یعنی آنا جانا سب شروع. جناب کیا ٹیکسیاں، کیا گاڑیاں، کیا ٹرین، بسیں سب بھری ہوئی نظر آئیں گی صبح 6 بجے آپ کو. لیکن مسلمان کی زندگی کا فرق یہ ہوتا ہے کہ کافر اٹھتا ہے وہ اپنی ورزشی ایکسرسائز میں لگ جاتا ہے، اور مسلمان اٹھتا ہے سبحان اللہ، کہ اس کی بندگی کا آغاز ایسے ہوتا ہے کہ وہ جاتا ہے بیت الخلاء، جا کے وضو کرتا ہے، وضو کر کے آ کے اگر تہجد کا وقت ہے تو 2 رکعت پڑھتا ہے، 4 رکعت پڑھتا ہے، اللہ سے گڑگڑاتا ہے کہ اللہ رب المشرق ہیں آپ، سورج کو نکالنے والے آپ ہیں، اے رب آپ کے گھٹنے ماتھے میں، اپنے ماتھے کو آپ کے قدموں میں رکھ رہا ہوں اور آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ دن کو نکالنے ہیں، میرے دن کے کاموں کو بھی بنا دیجئے. حضرت حبیب عجمی رحمہ اللہ جو کہ اسلاف کے زمانے کے بزرگ ہیں، اللہ پہلے سود خوری کرتے تھے، سودی لین دین، توبہ کی، اب اس کے بعد گھر میں بیٹھے ہر وقت عبادت میں لگے تھے. تو بیوی نے کہا یہ کیا تم ہر وقت یہاں عبادت کرتے رہے، تو جاؤ ہاتھ پیر دیے ہٹے کٹے جاؤ کچھ کمائی کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، کیونکہ گھر میں فاقے ہو رہے ہیں. فرمایا اچھا بھائی، 1-2 دن کا تو اٹھے چل پڑے ایک مسجد میں چلے گئے. اب مسجد میں گئے، وہاں سارا دن گزارا اللہ اللہ کرنے میں، شام کو واپس آئے، بیوی نے کہا لاؤ مزدوری. تو کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ مالک نے کہا ہے کہ محنت جاری رکھو تمہیں مزدوری مل جائے گی. کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، چلو اچھی بات. اگلے دن صبح نکلے پھر مسجد چلے گئے، وہ عبادت میں لگے ہوئے. شام کو آئے، بیوی نے تقاضا کیا بھائی مزدوری لاؤ، سامان خریدنا ہے کچھ گھر میں. کہا مالک نے کہا ہے کہ ابھی مزدوری ملے گی تم محنت کرتے رہو. 3-4 دن اس میں گزار دیا. اب صبح جانے لگے تو بیوی نے کہا کہ دیکھ، اگر آج بغیر مزدوری کے گھر میں آئے تو تیری خیر نہیں ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں تو آپ کو معلوم ہے نا عورتیں جہیز میں ہتھیار لے کے آتی تھی، بیلن، چکی، کپڑے دھونے والا، کپڑے کوٹنے والا ڈنڈا، یہ سب عورتوں کے ہتھیار ہوتے تھے. انہوں نے کہا بھائی اچھا بھائی، گئے شام تک وہی اللہ اللہ میں لگے. شام ہوئی، اب ڈر رہے ہیں، یا اللہ بیوی پوچھے گی، شام کا وقت ہے، اللہ سے درخواست کی، یا اللہ بیوی پوچھے گی آپ سے درخواست ہے کہ رزق آپ نے اپنے ذمہ لیا ہے، یا اللہ اب تو میں اس کام کاج کے قابل نہیں، آپ سے درخواست کرتا ہوں میرا رزق دے دیجیے. اب ڈرتے کانپتے گھر کی طرف جا رہے ہیں، یا سبحو یا قدوس یا غفور یا ودودو پڑھتے ہوئے. یہ وظیفہ یاد کر لیجئے، بڑے کام کا وظیفہ ہے، یا سبحو یا قدوس یا غفور یا ودودو، یا سبحو یا قدوس یا غفور یا ودودو. کہیں کوئی کام پھنسا ہوا ہو، حق نہ مل رہا ہو، اس وظیفے کو پڑھیں. شوہروں کو فرماتے تھے میرے شیخ، کسی کی بیوی کڑک میں آ جائے تو تم پڑھو، تاکہ بیوی میں نرمی آ جائے. شوہر ظلم کرتا ہے تو بیوی پڑھے. کوئی نوکر ملازم کو مالک نے تنگ کیا ہوا ہے تو ملازم پڑھے، مالک نوکر سے پریشان ہے تو وہ پڑھے. کہیں کسی سرکاری دفتر میں جانا ہے، کام ہے تو وہ پڑھو. انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں آپ کو نظر آئیں گی. یا سبحو یا قدوس یا غفور یا ودود، یہ چاروں اللہ کے نام ہیں. اور کوئی خاص وہ ہو تو ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے، اور یا کہیں جانا ہو تو پڑھتے پڑھتے، کہ جب مثلا کوئی کام ہے، نوکری کے لیے جانا ہے، کسی اور کام سے کسی بات کرنی ہے، تو
چپکے چپکے آہستہ آہستہ وہاں پڑتا رہے اور ہلکے سے ہائے گرمی پھونک مار دے. اور بلکہ میرے شیخ فرماتے تھے کہ اگر امام کو کمیٹی والے تنگ کر رہے ہو تو امام پڑھے, اور اگر کمیٹی امام سے پریشان ہو تو کمیٹی والے پڑھے. مثلا کوئی بھی بہرحال تو ایک عام یہ ہے, بڑی کام کی چیز ہے, اس کو یاد کر لیجئے, بہت کام کا وظیفہ انشاءاللہ. ہمارے بزرگ وہ بتایا حضرت شاہ محمد احمد صاحب فرماتے تھے یہ بہت کام کا وظیفہ ہے, اس کو پڑھیں. تو بہرحال اب وہ ڈرتے ڈرتے گھر کی طرف آئے کہ یا اللہ آپ کیا کہے گی, یا اللہ تو خیر ہو جائے. اب جب گھر میں دروازہ بجایا اجازت لی تو گھر میں داخل ہوئے تو بیوی آئی, دوڑتی بھی آئی, انہوں نے کہا یا اللہ خیر مر گئے اب تو. بیوی آئی چہرہ عجیب چمک رہا تھا, بیوی نے کہا اب یہ کچھ کہنے لگے تھے, ان کا کہ ارے کچھ مت کہو, بس مالک نے مزدوری بھجوا دی, مالک نے مزدوری بھجوا دی اور لیکن تمہارے لیے پیغام دیا ہے. کیا پہ مالک نے مزدوری؟ کہا غلہ وغیرہ اور کچھ نقد رقم بھجوا دیے تمہارے مالک نے, اور تمہارے لیے پیغام بھجوایا ہے کہ ہمارے مزدور کو کہہ دینا کہ اپنی محنت کو اسی طرح سے جاری رکھے, اس کی مزدوری اس کو ملتی رہے گی. اللہ اکبر. اس لیے میرے پیارے دوستو, مسلمان کی زندگی کا مقصد صرف کمانا, کھانا پینا, عیاشی کرنا کہ جی یہ گھڑی پسند آئی وہ لے لی, وہ جوتے پسند آئے وہ لے لیے, وہ سب چیز پسند آئے وہ لے لی, بس یہ زندگی نہیں ہے صرف. اور پھر کیا ہوا جی, مرنے کا وقت آیا, مر گئے, کچھ نہیں تو کورونا وائرس نے آ کے لپٹ لیا. کورونا کے بعد کورولا آ جائے گا, پھر کیا کریں گے؟ یہ تو ساری زندگی وائرس چلتے رہتے, پھر کوئی وائرس آ جائے گا, بی ایم ڈبلیو, مرسیڈیز, کیا کریں گے؟ میرے پیارے دوستو, پہلی بات تو ایک اپنے عقیدے کو یاد درست کریں, عقیدے کو یاد رکھیں کہ موت کا جو وقت ہے وہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. موت کا جو وقت ہے, اب وہ چاہے کورونا سے آئے یا کورولا سے آئے یا سوائن فلو سے آئے یا کسی بھی چیز سے آئے, یاد رکھیے اصل چیز جو ہے وہ موت ہے. موت کا فیصلہ ہوتا ہے, اب وہ کیسے آ جائے. اس نے بزرگوں میں سے یہ بات سنی کہ مشہور ہے کہ عزرائیل علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی, کیوں پہلے عزرائیل علیہ السلام سب کو نظر بھی آتے تھے, آ کے گردن دبوچ کے لے جاتے تھے, سب عزرائیل علیہ السلام کو گالیاں دیتے تھے, برا بھلا کہتے تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اچھا چلو تمہارا کام کر دیں گے, بے فکر ہو, تمہیں کوئی برا بھلا نہ کہے گا. اب عزرائیل علیہ السلام کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, کبھی کورونا سے مر گیا, کینسر سے مر گیا, ہارٹ اٹیک سے مر گیا, فلاں سے مر گیا, فلاں سے مر گیا. تو یاد رکھیے یہ مرنا ایسے نہیں ہے کہ جی اس نے کیونکہ ٹوئٹا کرولا ہی اس نے ہمیں مار دیا, یہ ایسا نہیں ہے مرنا, وہ ہمارا وقت تھا. اور دیکھیے ایک بات کو یاد رکھیے, اگر کوئی چیز پھیل رہی ہو یعنی کوئی خبر, تو بلا وجہ اس کی تشہیر مت کریں, کیونکہ یہ بات تو پھیلتی ہے کہ کرونا سے اتنے مر گئے, لیکن یہ بات لوگوں کو نہیں جانتے کہ اس کرونا کے مریض جو ہے وہ جتنے صحتیاب ہو گئے وہ اس سے زیادہ ہیں. لہذا یہ بھی ایک مصدقہ بات ہے کہ کرونا مرض ٹھیک ہے, ایک مرض ہے, لیکن اس سے شفا پانے والے وہ زیادہ ہیں, یہ زیادہ سے زیادہ 10-20% ہے جو اس سے موت لاحق ہوتی ہے. یعنی وہ مریض اگر متاثر بھی ہوتا ہے تو وہ مرتا ہے, ورنہ شفا پانے والے اس سے زیادہ ہیں. اور پھر یاد رکھیے اگر یہ مرض بھی ہے ٹھیک ہے, اس کو کہیں مرض ہے, لیکن جو میں نے بات کی کہ موت اگر آنی ہے تو آئے گی, ورنہ کوئی ایسی بات نہیں, اس لیے گھبرائے نہیں. جو وقت مقرر ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوگا جس چیز سے بھی ہو. دوسری بات, متعدی مرض کا مسئلہ, مرض کا تعدی, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مرض کا تعدی ہونا یعنی وائرس کا پھیلنا یا مرض کا پھیلنا اس کی شریعت کی حیثیت کیا ہے؟ تو یاد رکھیے شریعت اس کو قبول نہیں کرتی کہ مرض متعدی ہوتا ہے، کیونکہ اگر مرض متعدی ہونا ہی ہوتا تو جو مرض متعدی ہے اس کے ماں باپ بھی مرتے، پھر پورا شہر کا صفایا ہو جانا چاہیے، لیکن کیا بات ہے کسی کو مرض لگ رہا ہے کسی کو نہیں لگ رہا، ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو لہذا تعدی اس کو تسلیم نہیں کرتی. البتہ شریعت نے اس موقع کے لیے ایک چیز بتائی ہے جو ہمارے علماء نے فقہا نے سمجھائی، وہ یہ ہے جس کو کہتے ہیں احتیاطی تدابیر. احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا اس وجہ سے کہ صاحب میں احتیاطی تدبیر کر رہا ہوں، باقی تو مرض کا لگنا ہو وہ تو جو لگنا ہے وہ لگے گا، تو احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا شریعت نے منع نہیں کیا. مثلا جیسے کرونا وائرس ہے، اگر اس کے لیے انسان احتیاط کے طور پر ماسک پہنتا ہے تو لا حرج، لیکن اپنے عقیدے کو درست کرے. جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اپنے عقیدے کو درست کر لے، عقیدے کو درست کرنے کے ساتھ احتیاط کرنے میں لا حرج، ورنہ تو سارے ڈاکٹر سب سے پہلے مرنا چاہیے، سارے ڈاکٹر سال، کیونکہ امراض کو دیکھیں. آپ کو پتا یہ جو ایمرجنسی کہلاتی ہے، آئی سی یو انٹینسو کیئر یونٹ جو کہلاتا ہے آئی سی یو، یہ سب سے زیادہ ڈاکٹروں کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جراثیم کا مرکز ہے یہ آئی سی یو. تو آئی سی یو میں کام کرنے والے سب کو مرنا چاہیے، ایسا ہی ہے نا؟ اس لیے آپ دیکھیں کوئی کوئی مریض کا رشتے دار جب جانے لگتا ہے، جوتی اتارو، ماسک پہنو، کپڑے یوں پہنو، کوٹ پہنو، کتنی تدابیر لگاتے ہیں. تو بھائی اسے ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے تو وہاں ڈاکٹر پھڑ کے، وہاں نرسیں مر جائیں، وہاں کے اسٹاف مر جائیں، سب سے پہلے تو مرض میں وہی مبتلا ہونے چاہیے. لیکن میرے پیارے دوستوں، اس لیے مسئلہ میں آپ کو مرض کے احتیاط سے منع نہیں کر رہا، عقیدے کی درستگی کی بات کر رہا ہوں میں، کہ صرف اپنا عقیدہ کو درست کیجئے، عقیدے کی درستگی کے ساتھ احتیاط کرنے کو شریعت نے منع نہیں کیا بلکہ اس کو پسندیدہ قرار دیا. اس لیے آپ دیکھیے مزے کی بات دیکھیے، کرونا وائرس کی جو احتیاط میں جو صحیح ڈاکٹروں کا جو میڈیکل کے ماہرین کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ہاتھ دھونے کا اہتمام سب سے اہم چیز ہے. ہماری شریعت نے تو ہمیں صبح شام ہاتھ دھونا سکھایا، استنجا کو جا رہے ہیں صبح، اچھا بلکہ ابتدا کیسے بھی اٹھو، سب سے پہلے اٹھتے ہی سنت ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے. اللہ اکبر، حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھوں کو دھو لو، کیونکہ رات کو سوتے میں تمہارا ہاتھ پتہ نہیں کہاں گیا کہاں گیا. سبحان اللہ، مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے جو ہماری سنت ہمیں سکھائی گئی وہ کہ ہاتھ دھو، اور پھر مسواک کرنا، سو کر اٹھتے ہی سب سے پہلی جو سنت ہاتھ دھونا، پھر مسواک کرنا دعا پڑھنے کے بعد. اب آپ بتائیے کتنی احتیاطی تدابیر جو شریعت ہمیں پہلے سے سکھا رہی ہے. اگر ہم مسلمان اپنی سنت کی زندگی پر آ جائیں تو ہماری سنت کی زندگی میں تو تمام احتیاطیں پہلے سے ہی موجود ہیں. استنجا کیا، استنجا کر کے ہاتھوں کو دھو رہے ہیں. انگریز کا کیا ہے، انگریزوں کافر ہوئے اور پڑھے لکھے جو ذرا اپ ٹو ڈیٹ بن جاتے ہیں، مسلمان کیا کرتے ہیں، کیسے پیشاب کرتے ہیں. آپ جائیے ذرا، جائے زپ کھولی مارا اور جناب ویسے ہی زپ چڑھا لی، یہ کام ہے ظالموں کا. اور ہمیں تو کتنا اچھا سکھائے گا کہ نہیں پانی سے استنجا کرو، پانی سے استنجا کرنے کو ہمیں سکھایا، چھینٹوں سے بچنے کو کہا، کہیں لگ جائے اس کو دھو. کتنی بڑی احتیاط ہے جو ہماری سنت کے اندر پہلے سے موجود ہے میرے دوستو. پھر کھانا کھاؤ، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، کھانا کھا چکو، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو. اللہ اکبر. پھر انسان وضو کر رہا ہے، دن میں کئی مرتبہ وضو کرتا ہے، غسل کا اہتمام ہے، صفائی ستھرائی ہے، یہ سب کیا ہے، یہ سنت نے تو ہمارے احتیاط پہلے سے سکھا دی. پھر اپنے گھروں کو صاف رکھو، پھر ہمیں یہ سکھایا، ہمیں یہ سکھایا، کہتے ہیں کہ گھر اپنے جس گھر کے سامنے کچرا رکھا ہوتا تھا سمجھ جاتے تھے یہودی کا گھر ہے، یہودی کا گھر ہے، یہودی کے گھر کی پہچان ہوتی تھی کہ گند کچرا اس کے گھر کے باہر رکھا ہوتا تھا. اور جس گھر کو صاف ستھرا دیکھتے تھے، گھر کے باہر کی بات عرض کر رہا ہوں، کہتے ہیں مسلمان کا گھر ہے. تو ہمارے اسلام نے، ہماری شریعت نے اپنی معاشرت کے اندر کیسی صفائی ستھرائی ہمیں سکھائی، اب اس پر عمل کریں تو کتنا اچھا ہے. اور ہمارا کیا حال ہوتا ہے، گٹر بہرا ہوتا ہے. اگر چند آدمی مل کر بھی، چلو گٹر بند ہو گیا، کچھ بھی ہوا، چند آدمی مل کر بھی تھوڑے تھوڑے پیسے بھی لگائے، میرے پیارے دوستوں کتنا آپ کو مشکل بات ہے. گزرتے ہیں، گنجے سے جا رہے ہیں، عورتیں گزر رہی ہیں، بچے گزر رہی ہیں، لیکن کوئی پرواہ نہیں. ہر آدمی دوسرے کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے، اور گند ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، پرواہ نہیں ہوتی. جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ مسجد تک میں بدبو آتی ہے. اگر اسی نیت سے کر لیں کہ چلو بھائی مسجد کے لیے وہ ادب ہی کی وجہ سے کر لیں، چلو یہ بھی چھوڑیں، میں کہتا ہوں آپ خدا کے لیے مسجد کا غم بھی بھول جائیں. وہ چھوٹے چھوٹے بچے گزر رہے ہوتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں گزر رہی ہوتی ہیں، کتنے جو ہے بوڑھے وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، انہیں کو راحت مل جائے. چلو اپنی نہیں خاطر، انہیں کی خاطر سے یہ کام کر لیں. بھائی بھنگی کتنا لے گا، 5,000 لے گا، 8,000 لے گا، 10,000 لے گا، 20,000 لے گا. کیا 10 آدمی مل کر، کیا اس علاقے والوں کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہر آدمی 1,000 روپے دے کر یہ کام کرا لے؟ کیا کوئی کمی ہے کیا؟ ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہے، لیکن بات کیا ہے، ذوق نہیں ہے، ذوق نہیں ہے ویسا کہ صاف ستھرائی، صفائی ہو، ستھرائی ہو. پانی چھڑکنا خوب آتا ہے سب کو، کیچڑ بنانا سب کو خوب آتا ہے، لیکن صاف کرنا نہیں آتا. صفائی جس کو کہتے ہیں وہ نہیں آتی. بس پانی آیا، بس پائر نکالا، بس ساری کیچڑ بنا دیا، بڑا شوق ہے مٹی نہ اڑے، اسی کا نام صفائی رکھا. میرے پیارے دوستو، اس ذوق کو اچھا کریں، چیزوں اچھی چیزوں کو اپنانے کی ہم کوشش کریں، اگلے کے انتظار میں نہ رہیں. پہلے اپنی جان سے میں شروع کروں، ایک ایک آدمی اگر اچھا کرے گا تو سب اچھے ہو جائیں گے. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ معاشرہ ایسے ہی بنتا ہے کہ ایک آدمی اچھا ہونے کی فکر کرے، اس سے دوسرے کو وہ اچھا ہوگا، یہ مرض اس کے اندر لگے گا، اچھائی کا مرض. سبحان اللہ، یہ بھی متعدی مرض ہے. تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ ہماری اسلامی تعلیمات میں صفائی ستھرائی خود موجود ہے، اس صفائی ستھرائی کا اہتمام ہو تو کتنا اچھا ہے. میرے پیارے دوست، یہ کام ویسے تو اجتماعی طور پر حکومت کا کام تھا، لیکن اب اس کو کیا سر پیٹے، اس سے کیا سر مارے ایسی دیوار سے. تو کم سے کم انسان اپنی مدد آپ کے تحت اپنے اپنے حصے کو تو صاف کر سکتا ہے نا، جو اس کے تھوڑے سے اختیار میں ہے اس کو تو صفائی ستھرائی کر سکتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا اس کورونا وائرس کی احتیاط میں جو اہم چیز ہے، وہ کہتے ہیں اپنے ہاتھوں کو دھوئے، اور یہ ہماری تعلیمات، اسلام کی تعلیمات میں موجود ہے. جس کا میں نے عرض کیا، سب سے پہلے صبح اٹھتے ہی آپ ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، استنجا کر کے ہاتھ دھوئیں، کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں، پھر انسان وضو کرتا ہے، تھوڑی سی گندگی لگی اس کو جناب دھو لیا، ماشاءاللہ یہ کتنا اچھا استعمال ہے، کتنا اچھا اس کا معمول ہے، یہ تو خود ہماری تعلیمات میں موجود ہے الحمدللہ. پھر دوسری احتیاط وہ کہتے ہیں، کہتے ہیں ناک میں پانی ڈالے، کیونکہ مرض جو ہے ناک کے ذریعے سے داخل ہوتا ہے. تو یہ تو ناک میں پانی ڈالنا تو ہمارے وضو میں، چلو 5 دفعہ ہی وضو کر رہا ہے، 3 دفعہ بھی وضو کر رہا ہے تو سارے جراثیم تو ویسے ہی مار دیے. البتہ بعض فقہا نے مونچھیں صاف کرنے کی سنتوں میں ایک بات یہ بھی نقل کی ہے، فقہا نے حکمتوں میں سے ایک بات لکھی ہے کہ جو لوگ مونچھیں لگتے ہیں تو ان کے جو جراثیم ہیں ان کے بالوں میں پھنس جاتے ہیں، جس سے وہ ناک میں داخل ہو جاتے ہیں. اس لیے دیکھیے عجیب عجیب باتیں، حکمت کی باتیں نکلتی ہیں تو یہ بات بھی، اس نے کہا کہ مونچھوں کو صاف کر دے تو اس سے کتنے کورونا وائرس سے بھی بچ جائے گا، کیونکہ وہ بال مونچھ ہے، کیونکہ مونچھ بالوں کو صاف کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا مونچھوں کو صاف کرنا، جتنا کہ ایک آدمی کی مونچھیں صاف ہے منہ دھونا کتنا آسان، بلکہ کلی کرتا ہے خود ہی وہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو دو باتیں ہو گئے نا، دو باتیں. تیسری بات، آخری بات، ایک دعا ہے، اس دعا کو پڑھ لیں. اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألوکا من خیر ما تجیء به الریاح. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، سنت کی دعا ہے کہ اللہ میں آپ سے ہر اس خیر کو مانگتا ہوں جو ہوا لے کر آتی ہے. وبائی مرض کی ہو گئی نا دعا. واعوذ بک من شر ما تجیء به الریاح، اور ہر اس شر سے پناہ طلب کرتا ہوں جو ہوا لے کر آتی ہے. اللهم انی اسألوک من خیر ما تجیع به الریاح، ریاح معنی ہوا، واعوذ بک من شر ما تجیع به الریاح.
بتائیے صاحب کیسی دعا پہلے سے موجود ہے، وبائی مرض کے لیے ہمیں پہلے سے سکھا دیا، سبحان اللہ. بہرحال اللہ تعالی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے.
سب سے پہلی جو چیز اس میں بہت اہم جو کردار ہے وہ ہے اعتماد رکھے، ڈرے نہیں، ایسے مرتا نہیں ہے، اگر وقت آ گیا موت کا تو مرے گا، اس لیے گھبرائے نہیں کہ صاحب کورونا وائرس میرے پیچھے پڑ جائے گا میں مر جاؤں گا، بھائی بچتے بھی ہیں اس سے. کافروں کی طرح اپنے اوپر خوف لازم نہ کرے، کیونکہ جو موت کا وقت ہے وہ مقرر ہے، اب چاہے وہ کسی بھی بہانے سے آئے اس کو ہم روک تھوڑی سکتے ہیں، پہلے سے بھی لوگ مر رہے تھے، اب بھی مر رہے ہیں، وہ بھی مریں گے، جن کا حصہ کورونا میں رکھا ہے وہ کورونا سے مریں گے، جس کا حصہ کورولا میں رکھا ہے وہ کورولا سے مریں گے، اس لیے گھبرائے مت. سب سے پہلی چیز ہے خوف نکال دیں، اندیشے کو نکال دیں. ہاں احتیاط کریں، احتیاط سے منع نہیں کر رہا میں، لیکن اندیشے کو نکالیں، کیونکہ آدھا آدمی 80% تو ڈر سے ہی مر جاتا ہے، اندیشے ہی مار دیتے ہیں. پھر لوگوں نے عجیب عجیب تماشے، اللہ معاف کرے، جو واٹس ایپ ہے سٹیٹس وغیرہ پہ جو بےہودگی اور تماشے لگتے ہیں، بس خام خام ایک بس فضول چیزوں کا پھیلانا اور اس کو وہ جوڑ دینا اور عجیب عجیب خبروں کا پھیلا دینا. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے حفاظت فرمائے، مسلمانوں کو بھی بچائے اور بہرحال انسانوں کی بھی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم کا معاملہ فرمائے. اور جو مضمون تھا رمضان شریف کی تیاری، اس کی تیاری کی توفیق میں اہم چیز ہے توبہ استغفار، کہ توبہ استغفار کریں، اور دوسری چیز ہے عبادت کی عادت ڈالیں. اللہ اپنے فضل کا مہربانی کا معاملہ آپ سب کے ساتھ فرمائے. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير. اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اپنے یا اللہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما، اور ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. اور اے کریم مالک اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما، ہماری جہالت کو علم کا نور عطا فرما، ہماری گمراہیوں کو یا اللہ تعالی ہدایت عطا فرما، اور اللہ ہماری بے خبریوں کو اپنی معرفت کی دولت سے مالا مال فرما، اور یا اللہ تعالی اپنی رحمت کے صدقے میں ہماری کمزوریوں کو قوت سے تبدیل فرما، ہمارے مرض کو شفا سے تبدیل فرما، اللہ ہماری فقیری کو غنا سے تبدیل فرما، اور یا اللہ تعالی ہماری غفلتوں کو ذکر سے تبدیل فرما. اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل حاجت کی حاجت روائی فرما، اہل مرض کو اہل شفا بنا، اور ہماری حاجتوں کی حاجت روائی فرما. اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ تعالی جملہ امراض سے ہم سب کی، ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور اللہ اپنے کرم کے صدقے میں صحت جسمانی بھی عطا فرما، صحت روحانی بھی عطا فرما. اور یا اللہ تعالی رمضان شریف کی جو آمد ہے تقریباً سر پہ کھڑا ہے، اللہ اس کی استقبال کی تیاری کی توفیق عطا فرما، استغفار و توبہ سے ہمارے قلب و جان کو پاک و صاف فرما، اور ہمیں اپنی عبادت کا ذوق عطا فرما. عبادت میں ہے اللہ ہمارا دل لگا دیجئے، اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں معاملات یومیہ یعنی صبح و شام دن و رات آپ کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما. اور ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم سب کو رزق حلال، عافیت، فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما، اور ہمیں یا اللہ ہمارے تھوڑے وقت میں ہمارے رزق کو عطا فرما کر بقیہ اوقات کو اپنے دین، اپنی اطاعت اور فرما برداری، ذکر و تلاوت اور دین کی خدمت، اور یا اللہ تعالی اپنی رحمت سے اپنی عبادت کے ذوق میں اور عبادت میں اس وقت کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما، اپنا قرب اور تعلق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين، امين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.